صبح میری رحمتوں سے بری
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ ڈھیروں برکات اس کی نصیب ہوں گی. تلاوت اکرام پاک بھی سنیں گے، دو نعت خوان سامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے. آج انشاءاللہ عزوجل اخلاق نبوت یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جن ہستیوں کو نبوت عطا فرماتا ہے اور جن کو اللہ کی نبوت عطا فرمائی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی خصوصیات یہ کیسی ہوتی ہیں، کچھ اس کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. سلسلے میں شامل رہیے، ڈھیروں برکات نصیب ہوں گی. آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما
وَإِنَّ
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
اللہ. تلاوت ایک نام پاک آپ سماعت کر چکے ہیں, ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. نون قلم, اللہ تعالی نے قلم کی قسم ذکر فرمائی. اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کی قلم ہے جن سے دینی اور دنیاوی مصالح اور فوائد وابستہ ہیں, یا قلم اعلی مراد ہے جو نوری قلم ہے اور اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے اور ان کے لکھے کی قسم. اس کی تفسیر میں خزان عرفان میں ارشاد فرمایا, یعنی اعمال بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم. اللہ اکبر. کیا ارشاد فرمایا اگلی آیت کریمہ میں, تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں, اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے. اس نے تم پر انعام و احسان فرمائے ہیں, نبوت اور حکمت عطا کی, فصاحت تامہ, عقل کامل, پاکیزہ خصائل, پسندیدہ اخلاق عطا فرمائے. مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب اعلی وجہ الکمال عطا فرمائے. ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بےہودہ باتوں اور ان کے افتراؤں اور تانوں پر صبر کرنے کا. اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. ترجمے میں ارشاد فرمایا اور آگے تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. حدیث شریف میں ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ تعالی نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے اور گویا کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور کس عظیم کام کے لیے بھیجا ہے اس کا بھی بیان فرمایا، اور شاکان رسول ماہ میلاد میں ذکر یہی کرتے ہیں حضور تشریف لے آئے ہیں، سبحان اللہ. کلام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر مزید مدنی پھول بھی جاری وسائے رہیں گے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ اصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مل کر ندائیہ انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یا ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہی میہن پھول، تم چاہو تو ابھی کوہ میہن پھول. کیا بات رضا زہرا کلی جس نے حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیرے گلشن کو Oh.
تمہارا چھوڑ کر کے
برادر اعلی حضرت حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا بہت ہی دلکش کلام بڑے ہی اعلی انداز میں ہمارے عادل بھائی نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد کفیل اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. موضوع حضور کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ عطا ہوا ہے اخلاق نبوت. کیا فرمائیں گے حضور, اس کے کچھ ڈائمینشنز بھی بیان فرما دیں, کچھ اس کی جہاد بھی بیان کر دیں, پھر انشاءاللہ میسج بھی کافی سارے آنا شروع ہو گئے ہیں, میں ان کو بھی دیکھتا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں, ان میں سے ایک پہلو اخلاق نبوت.
سبحان اللہ.
کیونکہ اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے. کسی شخص کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ابتدان اس کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, یار اس کے اخلاق جو ہے وہ کیسے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور تحقیق تو بڑے خلق پر پیدا ہوا.
سبحان اللہ.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہیں, فرمایا کہ اور قرآن حضور کا خلق ہے.
سبحان اللہ.
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں.
سبحان اللہ.
تو اخلاق یعنی وہ صفات جو انسان میں اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں, اور ان صفات کی وجہ سے وہ شخص لوگوں میں نمایاں ہوتا ہے, اور وہ صفات اس کے ایک اچھے جو ہے وہ پن پر دلالت کرتی ہیں.
صحیح.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو اخلاق پورا قرآن ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی طرف نظر ڈالی جائے تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر جو آپ کا خلق تھا, اس پر ارشاد فرمایا, فاعف عنہم واصفح,
اللہ
کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر فرمائیے.
سبحان اللہ.
اسی طرح اور کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا تعلق نہ صرف انسانوں سے بلکہ تمام جہان سے تھا، کیونکہ آپ صرف انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام جہان کے لیے مبعوث کیے گئے.
سبحان اللہ.
تو آپ کے اخلاق کا تعلق جہاں انسانوں کے ساتھ ہے، جو شفقتیں آپ کی انسانوں کے ساتھ ہیں، وہی نباتات کے ساتھ بھی ہیں، جمادات کے ساتھ بھی ہیں، حیوانات کے ساتھ بھی ہیں. یہاں پر ایک نقطہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، اس وقت ان کا انتقال ہو گیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ میں ہی تھے اپنی والدہ کے، اور پھر والدہ ماجدہ کا انتقال بھی آپ کے بڑے ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ہو گیا.
صحیح.
تو فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ معاملہ فرمایا وہ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کے اخلاق سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی. اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اسباب ختم فرما دیے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ تربیت والدین کی طرف سے ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدائشی طور پر عطا کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اعلیٰ ترین اخلاق کی صفات کے حامل ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ساری خلق کو، ساری مخلوق کو ان کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، ان سے ہدایت لینی ہوتی ہے. جب قرآن میں ارشاد فرمایا فبی ہدا ہوں مقتدی، کہ ان کی ہدایت کی پیروی کرو.
ٹھیک.
تو پیروی اسی وقت ہوگی کہ جب وہ شخص جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ اعلیٰ ترین صفات کا حامل ہو.
صحیح.
تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی اخلاق کاملہ پر پیدا فرماتا ہے.
ٹھیک.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، سردار انبیاء ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نعمتیں اور جو کمالات فردن فردن عطا فرمائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں یکجا کر دیے، ایک جگہ کر دیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں.
ٹھیک ہے جی. یہ فرمائے حضور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ صفات کے اعتبار سے عام لوگوں سے بدرجہ ممتاز ہوتی ہے، ویسے ہی جو جیسے ان کی صفات ممتاز ہوتی ہیں ذات بھی ممتاز ہوتی ہے. بعض طور پر لوگ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تو ایک کیڑا نیچے گر گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے دوبارہ جو ہے وہیں پر واپس رکھ لیا. کچھ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، لگے ہاتھوں اس کا بھی کوئی جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے.
جیسے ہم نے ابھی گفتگو کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام ہی جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہوتے ہیں، یوں ہی ان کے جسم مبارک کا بھی ایسی چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر وہ نفرت والی چیزیں پائی جائیں گی تو مخلوق اس کے قریب نہیں آئے گی. جب قریب نہیں آئے گی تو جو بعثت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو قریب کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے روشناس کرایا جائے، وہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایسے تمام جسمانی اور جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری سے جو ہے وہ پاک ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ آزمائش کے لیے یہ معاملہ ہوا، لیکن اس میں جو اس قدر ڈیٹیل کے اندر لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، ایسا ہرگز نہیں. اس کا علماء نے سختی سے رد فرمایا ہے کہ نبی کے اندر اس طرح کی چیز ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ بیمار ضرور ہوئے تھے لیکن ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے آپ سے دور چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ گمان رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بیماری تھی یہ بالکل غلط ہے اور جو شان نبوت ہے اس کے خلاف ہے. تو انبیاء کا ایسے تمام امراض سے پاک ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں.
واہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کر دیا. مدنی چلے ناظرین، یہاں یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ادھر بھی سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ ہم کس جو ہے مسلمان کے بارے میں کیا کمنٹس جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں کہ کہیں غیبت کے زمرے میں نہ جائے، کہیں بہتان کے زمرے میں نہ جائے، کہیں اس کی چغل خوری میں نہ آئے، تو یہ بھی دیکھنا ہے. اور بالخصوص پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہیں، جب ان کی بات کرنی ہے، بالخصوص انبیاء کرام علیہم السلام کی، تو پھر بی کانشیس، اپنے دماغ کو جو ہے وہ ہماتن گوش کر لیں، اپنی توجہ کو بالکل مجتمع کر لیں، کانسنٹریشن کر لیں، غور اپنا سارا مجتمع کر لیں، جمع کر لیں کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کیا بولنے جا رہا ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں میں کوئی جو ہے وہ بات کہنے لگا ہوں تو یہ کیا ہے. ویسے ہی لوگوں نے عجیب میں نے دیکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب جو واقعات ہیں، جیسے ایک تو ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن لوگ کچھ باتیں ایسی جو ہے وہ منسوب کر رہے ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کہ جو ان کے اخلاق اور ان کے جو اعلیٰ اخلاق و کردار ہے اس سے متصادم اور اس سے منافی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
دیکھیں اصل یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض ارشاد فرمائے، پھر ان واقعات کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمیں تفاسیر کے اندر مل جاتی ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی واقعہ جب کسی کی طرف منسوب کریں، نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق، نہ صرف اولیاء اللہ سے متعلق، بلکہ کسی مومن سے متعلق بھی اگر ہم کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا جو ہمارے پاس سورس ہو، ذریعہ ہو، جس کے ذریعے ہم پر وہ بات آئی ہے، اس کا مستند ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر غیر مستند بات ہم کسی کی بھی جو ہے وہ کسی کی طرف منسوب کر دیں گے اور در حقیقت ایسا نہیں ہوگا، تو آپ گویا اس کے اوپر جان بوجھ کر
جھوٹ باندھ
یا انجانے کے اندر جھوٹ باندھنے کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب جب انبیاء کرام علیہ السلام کی بات آ جاتی ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں سلمان بھائی نے یہ کہا، تو یہ ہے کہ جناب چلیں اگر سلمان بھائی نے وہ نہیں بھی کہا، میرے یہ گمان میں تھا، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سے سوری کر لوں گا. لیکن جب آپ اس کی نسبت کرتے ہیں نبی کی طرف،
اللہ
رسول اللہ کی طرف، کہ رسول اللہ نے یہ کہا، حالانکہ وہ نہیں کہا ہوتا، گویا آپ شریعت کی بات کو ایک نئی بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ میرے اور آپ کا کہا ہوا شریعت نہیں، لیکن نبی کا کہا ہوا تو شریعت.
اللہ
ہے.
اللہ
تو اب یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو میں یہ منسوب کر رہا ہوں کسی جملے سے متعلق، تو وہ چیز کیا واقعی اس کی نسبت ان کی طرف ہے بھی، انہوں نے وہ بات کہی بھی ہے، یا انہوں نے وہ کام کیا بھی ہے یا نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گویا میں ان کے اوپر بہتان باندھ رہا ہوں، میں شریعت کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کر رہا ہوں، اس چیز کی طرف جو ہے وہ میں اضافہ کر رہا ہوں شریعت میں، جس کی ہرگز جو ہے وہ کوئی مسلمان بھی یہ بات روا نہیں رکھتا کہ یہ کیا جائے، یا اپنی طرف سے ہی کسی بھی چیز کا اضافہ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی بات ہم بیان کریں کسی واقعے سے متعلق ہو یا کسی فرمان سے متعلق ہو، بعض اوقات ہوتا ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے، حکمت کی کوئی بات ہوتی ہے، بات میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن آپ بات بیان کر دیں بغیر حدیث بولے، آپ بات بیان کر دیں بغیر جو ہے وہ کسی کا قول بولے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی تو اچھی بات کر ہی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی کا ریفرنس دیں گے تو ہی اچھی ہوگی، بندہ خود بھی اچھی بات کر لیتا ہے. تو لیکن آپ اس کو جب ریفرنس دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے، یا تو آپ اس کو ثابت کریں، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، حضور کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنے. اسی طرح حضرت علی کا قول ہے، یا فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، یا انہوں نے یہ کہا، تو یوں ہرگز نہ کہا جائے. کوئی اچھی بات ہے آپ اس کو اچھے طور پر بیان کر دیں، ہاں جب اس میں کسی کی طرف نسبت ہوگی کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کام کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کو مستند کتاب یا مستند کسی حوالے کے ذریعے سے معلوم ہو تو ہی بیان کیا جائے، ورنہ ہرگز بیان نہ.
اپنے اٹکل پچو سے ایسے نہ. اچھا باب کا دیکھا حضور، انبیاء کرام علیہ السلام سے واقعات بھی مروی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ وہ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کا انداز ایسا لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی شریف آدمی کا واقعہ اگر آپ اس انداز میں بیان کریں تو اس کو پتہ چلے گا میرا یوں بیان کر رہا تھا، غصہ آئے گا اس کو. ایسے مثال کے طور پر میرا ایک واقعہ ہے، مثال کے طور پر میں یہاں سے جو ہے وہ نکلتا ہوں اور یہ مدینہ ہال ہے ہمارا، یہاں میرا مجھے کہیں پہ ٹھوکر لگ جاتی ہے، میں نے لکھڑا جاتا ہوں پھر سنبھل جاتا ہوں، یا کسی کے اوپر گرنے لگتا ہوں بندہ، اب کسی نے دیکھ لیا وہ پیچھے لے بھائی بڑھیا بلے کی مدنی چینل کا، ایسے باہر نکلا وہ لگا ٹھڈا جناب یوں گرنے لگا تھا کسی کے اوپر، اور لوگ کیا مار کے جو ہے وہ اس پہ آگے ہنس رہے ہیں تو مجھے پتا چلے گا تو مجھے برا ہی فیل ہوگا نا.
حالانکہ واقعہ وہ ہوا ہے,
واقعہ حالا ہوا ہے,
لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز
ایسا ہے کہ جو اچھا مجھے اچھا نہیں لگے گا. یعنی میں میری کیا اس کیا اوقات ہے, ایک عام سے بندے کی بات ہے, اکثر ایسی کسی کو بھی لے لیں. انبیاء کرام علیہم السلام سے مروی واقعات ان کو اس انداز میں لے کے آنا, لوگ کھا کھا کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, خود بھی جناب بندہ ہنس رہا ہے, یہ بھی مرض آج کل جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں
بات کے بارے میں کر رہے ہیں. اور در حقیقت ایسا ہی ہے, یعنی اگر آپ جو ہے وہ آپ کے والد کے بارے میں کوئی اسی طریقے سے کوئی واقعہ بیان کرے تو آپ کو غصہ چڑھ جائے گا کہ یار تم میرے باپ کے بارے میں جو ہے وہ اس طریقے سے بول رہے ہو. آپ یہ اندازہ
کریں کہ اللہ محفوظ,
آپ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں, ان کی شان رفیع ہوتی ہیں. وہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط, کہتے ابراہیم جو ہے وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. ان کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ قوم لوط پر نہ آئے. تو جو اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں, یعنی ان کا وہ مقام ہے, ورنہ اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے, اللہ سے تو کوئی نہیں جھگڑ سکتا, لیکن ایک مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. تو ان کی وہ جو ہے وہ شانیں اور رفاتیں ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا. ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ کہنا, یا وہ چیز بیان ہوئی ہے لیکن وہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے اس رسول کے ساتھ ہے, اللہ کے اس خاص بندے کے ساتھ ہے, تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس میں مجھے یا آپ کو کیا مجال کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی گفتگو کریں یا بات کریں. اسی لیے علماء نے سختی سے منع فرمایا اس بات کا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی لغزشیں, جو کچھ ایسے واقعات ہوئے جن میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی خطا ہوئی, لیکن وہ لغزش ہوئی جس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر پوری ایک حکمت الہی جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس حضرت آدم علیہ السلام کا ہی مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے جنت والا. مگر اب اس میں ہمیں یا آپ کو جو ہے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے. بعض لوگ بڑے جو ہے وہ
غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور غلط کام کے اوپر اس کو ذریعے بنا رہے ہوتے ہیں, یہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ کر دیا,
ہم سے غلطی ہوگی تو کیا ہوگا,
باللہ من ذالک اللہ محفوظ فرمائے.
تو یعنی اپنی غلطی کو دیکھیں اور اس جو ہے وہ اس ایک واقعے کو, اس لغزش کو اور اس کے پیچھے ہونے والی حکمت کو, کہ وہ تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق وہ سب کچھ ہو رہا
جی.
تو اس کو دلیل بنانا یہ بالکل جو ہے واضح طور پر غلط ہے, اور بعض صورتوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین اور تنقیس ہوتی ہے جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی وہ شانیں ہیں کہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہوں کہ جس کے اندر وہم کا جو ہے وہ شبہ بھی جو ہے وہ نہ ہو, کوئی جو ہے وہ اس میں تنقیس و توہین کا شبہ یا وہم بھی جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یعنی خود قرآن
ایسا ہونا چاہیے
جی, قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کئی الفاظ استعمال کیے, جب وہی لفظ وہی جو ہے وہ لفظ کافروں کے لیے استعمال ہوا تو اس کا معنی جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے, لیکن جب وہی لفظ اسی لفظ کا استعمال انبیاء کے ساتھ ہو جاتا ہے تو جو اشاع کے رسول ہیں وہ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں کہ اس لفظ کے عربی لفظ کے وسیع معنی ہے, عربی وسیع زبان ہے. تو مگر جب شان کی بات آتی ہے کہ کس شان کے مطابق جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا, اس لفظ کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی, تو پھر معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. سمپل سی مثال دیکھ لیں, درود پاک پڑھنا جی. ہمارا اور آپ کا درود پاک پڑھنا تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ صلی اللہ کے سیگے کے ساتھ پڑھیں, جس کا معنی یہ ہے کہ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیکن جب قرآن میں آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ بھی جو ہے وہ نبی پر درود بھیجتا ہے, وہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے, رحمت نازل کرنا.
اللہ اللہ اللہ,
تو الفاظ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجنے سے اللہ کس سے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرے گا کہ میرے نبی پر رحمت بھیجے, اللہ تو کسی سے نہیں کرے گا, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو جب نسبت تبدیل ہوئی شان کے مطابق ترجمہ,
اللہ
اللہ وہ اپنی رحمت نازل,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی اگر کوئی آیت ہے تو اس کے جو معنی ہے, جو اس کا مفہوم ہے, وہ تو حق ہے, سچ ہے, اس سے تو کوئی وہ انکار ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بی کانشیس, ہم بالکل جو ہے وہ اپنے حواس کو قائم دائم رکھیں, جسے کہتے ہیں نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہو یا ان کے واقعات جو ہے وہ کوٹ ہو رہے ہوں, تو امیر سنت کا مدنی پھول بالخصوص یاد رکھنا چاہیے, پہلے تولو بعد میں بولو کیا کہنے جا رہے ہیں. اور نگہان شورا نے ایک دفعہ سلسلے کے اندر ایک بڑی پیاری بات جب کہی تھی, غالباً حج ٹرانسمیشن کے حوالے سے کوئی سلسلہ تھا مجھے یاد ہے, تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خیر ہوا تو اس میں آپ نے کہا کہ الفاظ ایسے ہوں کہ جو دھلے ہوئے الفاظ ہوں، نکھرے الفاظ ہوں، اجرے الفاظ ہوں، ایسے الفاظ مقدس اور مبارک ہستیوں کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کیے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ادب عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب اور محبت نصیب فرمائے. یہ اسلام ہے، یہ پیارا دین ہے جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت، تعظیم، توقیر اور حضور کی یاد جو ہے وہ اپنانے کا درس بھی دے رہا ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت، ان کی توقیر، اس کو بھی برقرار رکھنے کا درس دے رہا ہے. یہ حسن ہے اسلام کا. جتنے اللہ والے ہیں ہمیں سب سے پیار ہے، اور ان سے پیار ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا. آپ کے بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہیں. پہلے کالز پھر میسیجز. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اس کی دو جہتیں ہیں، آپ کی جو شرعی اعتبار سے، شرعی رہنمائی کے اعتبار سے جو کالز ہوں گی اور میسیجز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. جی
باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں، عمران حسین انصاری. مسئلہ یہ مفتی صاحب سے کہ آج کل مساجدوں میں پہلی صف کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں جو ڈیسک کے اوپر رکھ کے آتے ہیں، تو وہ کرسیوں کے اوپر جو بیٹھ جاتے ہیں برابر میں، آیا ایسا جو ہے وہ کیسا ہے کہ یا ان کو یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے پیچھے پڑھنا، یا ہم جو اس وقت قرآن پڑھنا رک جائیں اس سے؟ کچھ اس بارے میں مزاح کرنا.
یہ ٹرینڈ نکل پڑا ہے حضور. بعض اوقات یہ تو پہلی صف کا کہہ رہے ہیں. کل میں ایک جگہ پر گیا بفر زون میں، تو وہاں جو ہے وہ دیکھا کہ پیچھے کی کچھ صفیں تھیں، وہ کرسی ایریا جیسے نہیں ہوتا جیسے گھر پہ ہوتا ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے تو یہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے، تو ایسے وہ کرسی ایریا گھر پہ انہوں نے کچھ اس کا وہ مخصوص کیا ہوتا. کرسیاں ساری وہیں پر رکھی ہوئی تھیں اور کرسیوں والوں نے وہیں پر بیٹھنا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب صف یہاں پر پوری نہیں ہوتی ہوگی، کرسی والے تو یہیں پہ بیٹھتے ہوں گے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ اس پر بھی مدنی پھول کا فرما رہے جو کرسی ٹرینڈ چل نکلا ہے.
دیکھیں کرسی پر نماز پڑھنا، اس کی حاجت جو ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اولاً تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو یہ سوچے کہ وہ کس بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے. دنیا کے اندر جب بہت بڑے کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اگرچہ کرسیاں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہوں، بیٹھتے نہیں ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے جب تک کہ وہ خود جو ہے وہ بیٹھنے کا نہ کہہ دے. تو یہ سوچیں کہ سب سے بڑی بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس بارگاہ کے اندر یوں جا کر جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ جانا یہ ہرگز جو ہے مناسب نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے. اور زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ کھڑے ہونے میں تو اس کو صرف قیام کا مسئلہ تھا کہ میں قیام نہیں کر سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی تکلیف تھی، کوئی پریشانی تھی. لیکن اگر کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو وہ تو قیام سے بھی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ سجدے سے بھی جائے گا. اب جو سجدہ کرسی میں سامنے رکھے ہوئے کوئی اس میں جو ہے وہ سامنے پٹرا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ سجدے کا زمین پر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سجدے کے اندر سات ہڈیاں جو ہے وہ لگتی ہیں تو وہ ضروری ہے. تو جب اوپر ہوں گے تو وہ سجدے کی ہڈیاں ہی جو ہے وہ نہیں لگیں گی تو سجدہ نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز ادا کرے. ہاں اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز ادا جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس طور پر کہ اس سے جو ہے وہ اپنے اس گھٹنے جو ہے وہ فولڈ نہیں کیے جاتے، اور بیٹھنے میں بھی صرف دو زانوں بیٹھنے کا ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے وہ نہیں بیٹھ سکتا، اگر آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتا ہے تو یوں بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا اور سجدہ زمین پر کرے گا. سجدہ کرنے میں بھی پھر علماء نے فرمایا کہ اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو زمین سے بلند کوئی 11 انگل کی چیز رکھ لے، کوئی پٹرا رکھ لے، اس پر سجدہ کرے.
ٹھیک.
جو اس پر بھی قادر نہیں ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اب سجدے کا اشارہ کرے، اب اس سے اصل سجدہ ساقط ہو گیا.
اچھا
اب وہ سجدے کا اشارہ کرے.
اچھا سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ بھی دوں آگے
جی.
دو آگے کرتے ہیں، اس کا کیا؟
جب سجدے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سجدہ جو شرعی سجدہ ہوگا، حقیقی سجدہ ہوگا، وہ یا تو زمین پر ہوگا یا زمین سے بلند کوئی 11 انگل کی چیز پر ہوگا. جب ان دونوں پر کوئی شخص قادر نہیں ہے تو اب سجدے کا اشارہ ہے، تو سجدے کے اشارے میں ہاتھ وغیرہ کا کوئی حاجت نہیں ہے، فقط جو ہے وہ گردن کو جھکانا، رکوع میں تھوڑا کم اور سجدے میں تھوڑی زیادہ، یہ سجدے کا فقط اشارہ ہے. اس میں ہاتھ لگانا یا پیٹھ کو جو ہے وہ جھکانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فقط اشارہ جو ہے وہ گردن سے، یہ سجدے کا اشارہ کہلاتا ہے.
فرق صرف یہ ہوگا کہ رکوع میں تھوڑا کم،
جی تھوڑا کم، اور سجدے میں تھوڑی زیادہ گردن جھکائی جائے گی، تو یہ سجدے کا اشارہ ہوگا. تو اولاً تو اسی بات کی کوشش کریں کہ اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم بھی ہے، یا اس نے جو ہے وہ سجدہ بھی جو ہے وہ مثال کے طور پر اس نے وہ کرنا بھی ہے، بیٹھ کر بھی اشارے سے سجدہ کرنا، زمین پر بیٹھ کر کرے، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہے کہ آدمی تواضع کے ساتھ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. ہاں واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اب کرسی پر بیٹھتا ہے تو شرن اسے اجازت ہے، بیٹھ سکتے ہیں، مگر اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے اگر بعض نمازی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کا ادب و احترام بالکل ضروری ہے، کہ ایسی صورت میں مسجدیں عموماً چونکہ بڑی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کمرہ چھوٹا سا، تو اس میں تو اگر کمرے میں کوئی کسی طرف بھی بیٹھا ہو تو وہ بے ادبی ہی شمار ہوگا جب کوئی بلند مقام پر بیٹھا اور قرآن پاک نیچے ہو. لیکن مسجدوں کے جو لان ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ایک طرف کوئی بیٹھا ہوا نیچے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے قریب جو ہے وہ اپنی کرسی لے کر نہ بیٹھیں، بلکہ آپ دوسرے کنارے پر بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی پر نماز ادا کر لیں، تاکہ بے ادبی نہ ہو کہ عرفاً دیکھنے والا کوئی بھی اسے بے ادبی شمار نہ کرے، یہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو یہ دکھتا ہے کہ کوئی نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کرسی کے اوپر اور آپ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو اب اگر وہ خیال نہیں کر رہا تو آپ پھر یہ کریں کہ آپ اپنی جو ہے وہ قرآن پاک لے کر آپ دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ کر تلاوت کر لیجیے.
ٹھیک ہے، یہ پیارے مدنی پھول ماشاء اللہ بیان فرمایا. آپ نے سوال ہے اور تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ پرشٹ سا ہے اس سوال کے اندر، میں تو یہ پڑھ کے تھوڑا مسکرایا بھی ہوں. جی سوال کرنے والے بھی آپ دیکھیں کیسے کیسے شان والے ہوتے ہیں. بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی مفتی صاحب سے پوچھ دیں کہ حرم پاک میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے، تو اب اگر کوئی قضا نماز پڑھتا ہے وہاں پر تو وہ بھی 100,000 جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو 100,000 کے برابر ہے نا، تو قضا نماز اب کسی نے ایک پڑھ لی تو وہ 100,000 ہو جائے گی.
تو پھر جو حرم میں جائیں تو بقیہ قضا کی طرف کی ادا بھی نہ پڑھیں، پھر بس ایک دفعہ جا کے پڑھ لیں تو 100,000 جو ہے وہ نمازیں ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں. ثواب کا کسی کے زیادہ ہونا
جی
اور اس چیز سے اس کی ادائیگی ہونا، دونوں میں فرق ہے. جیسے رمضان کے اندر جو ہے وہ فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب یہ مطلب نہیں کہ وہ 70 فرض جو ہے وہ ادا ہو گئے. کسی نے اگر جو ہے وہ ایک پہلے دن کی جو ہے وہ ظہر پڑھ لی تو اس کی 30 دن کی ظہر تو ہو ہی گئی، اور بقیہ جو ہے وہ 40 دن کی اور بھی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. فرض کا ثواب وہ مل رہا ہے، ثواب میں اضافہ ہے، لیکن اس چیز کی ادائیگی اس سے نہیں ہوگی. ادائیگی کے لیے آپ کو نماز ہی ادا کرنی ہوگی، تو قضا نمازیں جتنی بھی ہیں ان کو ادا کرنا ہی ضروری ہے. یہ شیطان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ در حقیقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مذاق بھی کرتے ہیں، یعنی انہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہی جو ہے وہ فن کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں پوچھتے ہیں. تو ایسی چیزیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے جس چیز کے بارے میں واقعی مقصود یہ ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ پوچھا جائے. شرعی مسائل پوچھنے کے اندر بھی ہمیں مذاق سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی کال
عبد القادر عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نفل طواف کر رہا ہو اور طواف کرتے کرتے اگر خانہ کعبہ کے قریب آ جائے اور قریب آ کر خانہ کعبہ کو چپک کر دعا میں مشغول ہو جائے اور کچھ دیر دعا کے بعد پھر واپس سے طواف شروع کرے، کیا اس پر کوئی دم یا صدقہ واجب ہوگا؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیر.
جی
دیکھیں نفلی طواف کر رہا ہے تو نفلی طواف کے اندر احرام میں عموماً نہیں ہوتے، تو اب ایسی صورت کے اندر احرام کے احکام تو لازم نہیں ہوں گے کہ کعبۃ اللہ شریف سے لپٹا تو خوشبو لگ گئی یا دم وغیرہ لازم ہوا. یہ ضروری ہے کہ جتنا حصہ جو ہے وہ اس نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سینہ رکھ کر گزرا اتنے حصے کے طواف کا اعادہ کرے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ طواف کے اندر آپ کعبۃ اللہ شریف کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ کر جو ہے وہ طواف کریں. تو اگر سینہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو جتنی دیر سینہ جو ہے وہ پھر گیا، مثلا رش کے اندر ہی کسی کو دھکا لگا اور اس کا چہرہ اور سینہ کعبے کی طرف ہو گیا اور وہ کچھ قدم جو ہے وہ یوں چل گیا، تو اب اسے اتنے قدم دوبارہ جو ہے وہ اس حصے کو طواف کا اعادہ کرنا،
ٹھیک ہے، ریپیٹ کرنا پڑے گا.
جی ریپیٹ کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. یہاں پر حضور یہ سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امامت کرواتے ٹائم امام صاحب کا انتقال ہو جائے تو پیچھے نمازی باقی کی نماز کیسے ادا کریں گے؟
نماز جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور نئے سرے سے جو ہے وہ اس کی نماز شروع کریں گے.
ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی کال ایک اور شامل کر لیتے ہیں.
جی میرا نام فرید مکان جی انصاری ہے, میری دکان انڈا موڑ پہ. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں صبح جا کے دکان پہ تلاوت چلاتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے, کسٹمر دیکھ رہے ہوتے, باتیں کر رہے ہوتے, تو یہ کیسا ہے کہ مطلب دکان پہ جا کے تلاوت چلا کے مطلب کیا کسٹمر وسٹمر تم کو نہ دیکھے یا تلاوت نہ چلائے؟
جی یہاں ایک اور بھی بات ہے, لوگوں نے لوگ جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ روزانہ آیا کریں ہماری دکان پہ تلاوت کیا کریں, ہم آپ کو ماہانہ 500 روپیہ دیں گے, 1000 روپیہ دیں گے. یہ بھی ایک نظام اور معاملہ ہوتا ہے. کسی کے گھر کوئی بندہ بیمار ہے, اب وہ بیچارہ کوما میں ہے, تو آپ حافظ کو جو ہے یا کسی قاری کو اس طرح سے کر کے وہ بک کر لیں گے کہ آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے اور تلاوت کرنی ہے, اس کو بھی ساتھ میں جواب عطا کرنا ہے.
پہلے جو انہوں نے سوال کیا کہ تلاوت کی جو ہے وہ چلا دیتے ہیں یا گھروں میں اسلامی بہنیں جو ہے وہ چلا دیتی ہیں, ٹی وی چلا دیا اور اس میں تلاوت ہو رہی ہے. دیکھیں اولاً تو یہ کہ ریکارڈڈ جو ہے وہ تلاوت سننے پر یا لائیو بھی جو آ رہی ہو بذریعہ ٹی وی چینلز وغیرہ, اس پر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا سننا فرض نہیں ہے. جو قرآن جس کے سننے کے لیے بندہ حاضر ہو اس کا سننا جو فرض ہے وہ ان کا نہیں ہے, ان کا حکم وہ نہیں ہے, ریکارڈڈ کا سننا وہ نہیں ہے. جو لائیو بھی آتا ہے وہ اگرچہ لائیو ہے لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ کچھ وقفے سے آتا ہے سیٹلائٹ سے جو ہے وہ گھوم کر, تو اس میں بھی وہ ریکارڈڈ والی صورت پائی جاتی ہے, تو اس کا سننا بھی فرض نہیں ہے. ہاں قرآن پاک کے ادب کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ جب ریکارڈڈ بھی آپ چلا رہے ہیں تو اب اسے توجہ کے ساتھ سنیں, تاکہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ یار آپ نے ایک طرف تلاوت چلا دی اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں. اور جب برکت کی نیت سے چلا رہے ہیں تو برکت تو اس سے حاصل ہوگی کہ آپ خود تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ بیٹھ کر کریں. اگر آپ خود جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں, ویسے آپ نے جو ہے وہ لگا دی اور اپنے کام کاج میں مصروف ہیں, تو اس سے وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو خود تلاوت کرنے سے برکت کا حصول ہونا ہے. اب بعض جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ جناب چلیں خود کرنے سے حاصل ہونا ہے تو چلیں کسی حافظ صاحب کو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, اب ہمیں تو تلاوت آتی نہیں ہے, تو ان کو 400-500 روپے یا 1000 روپے مہینہ دے کے کہ آپ روزانہ صبح آ کے 5-10 منٹ تلاوت کر دیا کریں. تو دیکھیں اولاً یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر اجرت لینا یہ حرام ہے, کیونکہ قرآن کی تلاوت نیکی ہے اور نیکی کے اوپر جو ہے وہ اجرت نہیں ہوتی. بعض نیکیاں ہیں جن کے اوپر اجرت کی علماء نے اجازت دی ہے, جیسے امامت کروانا, لیکن تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ ایسی نیکی نہیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ اجرت جو ہے وہ دی جائے. تو طاعات پر نیکیوں پر اجارہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو قرآن پاک کی جب اجرت کوئی شخص لے کر تلاوت کرے گا تو اسے اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. جب ثواب نہیں ملے گا تو پھر وہ سامنے والے کو کہاں سے اس کا ثواب ایصال ثواب کرے گا, یا جب چونکہ وہ کام ہی گناہ کا ہو رہا ہے کہ اس میں اجارہ ہی گناہ کا ہے, جو پیسہ دے رہا ہے وہی جو ہے وہ گناہ کا ہے, جو تلاوت کر رہا ہے وہ ثواب سے خالی ہے, تو برکت بھی دکان میں کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو برکت بھی حاصل نہیں ہوگی. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. یوں ہی میت کے انتقال کے بعد قبر پر 40 دن تک جو ہے وہ پارا پڑھوایا جاتا ہے, اس میں بھی حافظ صاحب کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 40 دن تک آ کے ہمارے والد صاحب کی قبر پہ جو ہے وہ ایک سپارا پڑھ دیجیے گا, اور پھر 40 دن کے بعد اسے کچھ پیسے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی حرام ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی اجرت لینا, یہ حرام ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو پڑھانے والے بھی اور پڑھوانے والے بھی دونوں پر یہ ضروری ہے کہ اس بات کو جانیں کہ جب ایک کام آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا گناہ سے ہو رہی ہے اور اس کا ثواب مل ہی نہیں رہا, تو ایسی صورت کے اندر آپ کیا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحوم کو جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں؟ ثواب تو مل ہی نہیں رہا, بلکہ الٹا آپ کے ذمہ گناہ لازم آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ناجائز کام میں اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کوئی ویسے ہی جو ہے وہ آ کر پڑھ دے تو ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ویسے کوئی آ کے کیوں آپ کی دکان پر پابندی سے پڑھے گا؟ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں. آپ کو اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی تو کم از کم ہر مسلمان کو سورہ اخلاص تو آتی ہے, آپ دکان میں آئیں اور جو ہے وہ آواز بلند 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں, اور پھر جو ہے قرآن پاک بند کر کے رکھ دیں اور پھر اپنے کام کاج کا آغاز کریں.
ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. جی ایک آخری کال شامل کر لیتے ہیں.
غلام دستگیر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شاپ پہ کوئی آدمی آتا ہے, کچھ چیزیں لیتا ہے, اور جو اپنے پاس اس کے پاس پہلے سے چیزیں, اس میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے یا جو ہم سے لیتا ہے وہی ہم وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, پھر وہ ہمیں دوبارہ نظر نہیں آتا, تو اس کے سلسلے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس چیز کا کیا کرنا چاہیے جو ہمارے پاس موجود ہے, وہ چھوڑ کے گیا ہے؟
دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ عموماً اس طرح کی جب کوئی, یعنی کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل رہی ہے راستے میں مل رہی ہے، بازار میں مل رہی ہے، آپ کی دکان پر جو ہے وہ مل رہی ہے، کسی کی چھوڑی ہوئی ہے، اگر تو آپ کو معلوم ہے، آپ گاہک کو جانتے ہیں کہ وہ گاہک جو ہے وہ آتا رہتا ہے، تو آپ اس سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اسے دیں، یا آپ کا اس کے پاس کسی بھی طریقے کا ایڈریس یا کوئی چیز موجود ہے جس سے رابطہ ہو سکتا ہے تو اس تک پہنچائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے یا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دن میں 10 گاہک آئے تو ان میں سے یہ کون چھوڑ کر گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ اس کا اعلان کریں. اب اعلان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا آپ دکان کے باہر کسی جگہ پر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کارڈ لگا دیں کہ بھئی اگر کسی کوئی چیز یہاں پر رہ جائے تو وہ ہم سے رابطہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ہم سے معلوم کر سکتا ہے. اب جب غالب گمان ہو جائے اس چیز کے بارے میں، اب چیز مختلف ہوتی ہے، بعض چیزیں کم ہوتی ہیں یعنی کم قیمتی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، تو جیسی چیز ہوگی اس چیز کے بارے میں غالب گمان اتنی دیر دنوں کے بعد ہوگا. تو جب غالب گمان یہ ہو کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو پھر شرن اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ مال کو صدقہ کر دے، اس نیت کے ساتھ کہ مالک آئے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا. اگر وہ اس پہ راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں مجھے میرا مال واپس کرو تو میں اسے اس کا مال ادا کروں گا. تو یہ حکم ہے لکتے کا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اس سے متعلق یہ کرنا چاہیے.
سوال تھوڑا انٹرسٹنگ سا ہے، یہ کہاں سے؟ نور پور تھل سے یہ میسج ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی سسٹر کی اپریسیشن ہے، بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگا سکتے ہیں؟ برائے مدینہ جواب بتا فرما دیں. جی
دیکھیں، میک اپ بعض وہ آتے ہیں کہ جن کی تہیں جو ہے وہ جم جاتی ہیں، بلکہ زیادہ تر وہی آتے ہیں کہ جن میں تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے. تو اب اگر وضو سے پہلے میک اپ کیا اور بعد میں وضو کیا تو تہ جمنے کی وجہ سے وضو ہی نہیں ہوگا. ہاں اگر وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا اور پھر نماز پڑھی تو پھر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ میک اپ کے اندر کوئی حرام اجزا شامل نہ ہو، باقی رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ 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 اللہ. آپ کی فرمائشیں کافی آ رہی ہیں، مزید میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے. حاجی مشتاق علی رحمہ کا کلام سننے کی بڑی پرزور فرمائش پہلے بھی آتی رہتی ہے، بعض اوقات نہیں پوری ہو پاتی، تو آج اسی کو شامل کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. دو کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. ہو کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سوالی، رہ جائے نہ محروم کرم کوئی سوالی، ہاں کوئی سوالی. رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو، رحمت کا ہے اسرار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. بن مانگے عطا کرتے ہیں کو نینی کی دولت، بن مانگے عطا مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، کون ہے اس کے مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دن رات کھلا رہتا ہے حیضان کی خاطر، دن رات کھلا رہتا ہے حیضان کی خاطر، فیضان کی خاطر، فیضان کی خاطر، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو سجدہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، اس سمت سے ہوتی ہیں عطاؤں پہ عطائیں، اس سمت سے ہوتی ہیں عطاؤں پہ عطائیں، عطاؤں پہ عطائیں، پھر اس پہ یہ تکرار کے منگتوں کا بھلا ہو، پھر اس پہ یہ تکرار کے منگتوں کا بھلا ہو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو، کوئی ان کے کرم کو، کوئی ان کے کرم کو، کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو، کہتے ہیں وہ سو بار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، کھلتی ہے دبا مت نبی میں اے علی مب، کھلتی ہے دبا مت نبی میں اے علی مب، دل جائے در یار کے منگتوں کا بھلا ہو، دل جائے در یار کے منگتوں کا بھلا ہو، مل جائے در یار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو، منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو۔
ماشاءاللہ، کلام سنا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے۔ جو فرمائشوں کے اعتبار سے آپ کی کالز ہیں ابھی ہم انشاءاللہ ان کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔
ہمارا تاریخ آنے وال شیر سے بات کرو، نبی کے سلسلہ کھلی آگ سردی آلہ کہتے کہتے ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ ناز خان سلامی بھائی کی خدمت میں عرضی، مجھے یہ ناز شریف سنا دیے گا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا۔
میں حافظ نزاکت علی عطاری سرائے عالمگیر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیا جائے۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی۔
ٹھیک ہے،
فرمان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے اب تو بس ایک ہی دنیا نہ سنا ہے.
ٹھیک ہے جی.
تو بھائی محمد شفیق شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ کھلے آلہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. ماں بھائی فرمائش یہ کرنی تھی کہ کلام ہے حاضر ہے در دولت پہ قدا.
میں علی احمد عطاری پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ نعت سنا دیں. فرش حق ہے مسند فعت رسول اللہ کی.
واہ واہ, کیا کیا پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے اور کیا زبردست انداز میں پڑھا ہے, ماشاءاللہ. مرحبا.
میرا نام درسکار جی کی افتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. ہمیں نعت سنا دیں, مدینہ آنے والا ہے.
ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. کچھ کلام شامل کریں نعت خان اسلامی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. اس کلام کا بھی میسج ہے اور کلام دونوں عالم کی سرکار آ جائے گی, اس کی بھی جو ہے وہ فرمائش ہے, ماشاءاللہ. جی.
کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, شفاعت ہے تمہاری, قرض لے کے ہے گناہ, قرض لے کے ہے گناہ, پرہیزگاری
میرے سنت کے کلام کی فرمائش ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے ناروال سے فرمائش ہے اس کلام کی، تصویر عطار حضرت مولانا الحاج حاجی محمد بلال عطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی کا بڑا زبردست اور پیارا کلام ہے، آئیے سنتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے،
کیوں چوما
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سارو سلام پڑھتے ہیں، اس جگہ اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام
السلام عليك صلوات الله عليك مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب بھی دید ہوگی تبھی میری دید ہوگی میرے خواب میں تمہنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل گنج بچ چیز عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا غم میں تیرا رتا ہے ہر گھڑی گری پتا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر اور گناہوں کو معاف فرما. عمل کے جذبات پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا پکا عاشق رسول بنا. یا رب کریم یا ارحم الراحمین انبیاء کرام علیہم السلام کے اعلی اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنا. رب کریم یا ارحم الراحمین بری صفات سے، برے خصائل سے، بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، برے خاتمے سے محفوظ و مامون فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں بلائیں تنگ دستیاں دور فرما. رب کریم یا ارحم الراحمین جو رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. رب کریم عافیت عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں آرزویں پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
صبح میری رحمتوں سے بری